سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العلماء رجعن عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے شاہ گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور سے مسرور ہوں گا. ایک تو ظاہری حاضری ہے, جسمانی حاضری ہے مدینہ طیبہ کی اور مکہ شریف کی, اور ایک اس کی حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں, مبارک طریقوں کو اپنا لیں, اپنی زندگی کو گناہوں سے ہم پاک کریں اور اللہ اور رسول کے راستے پر چلیں. حقیقت اس شعر کی یہ ہے. عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مسرور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی نور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مسرور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا کبھی نور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے
سے مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار جام و سحر سے، مدینے کے انوار جام و سحر سے، سراپا دلو جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دلو جان سے مسرور ہوں گا، مدینے کے انوار جام و سحر سے، سراپا دلو جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل مغرور ہوں گا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے سنت سے چل کر، ہر ایک امر میرا ہے سنت سے چل کر، خدا کے کرم سے میں مبسوط ہوں گا، خدا کے کرم سے میں مبسوط ہوں گا. عجز کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. احد کے شہیدوں وفا ہے، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، عجز کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. مدینے جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا. قبا کی زیارت
یہ حیات المسلمین ایک کتاب ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع سعید تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے. اس میں مسلمانوں کے معاشرتی زندگی کے سینکڑوں آداب اس میں تالیف کیے گئے ہیں اور یہ ایک مستند مجموعہ ہے. اور اس میں 25 مضامین ہیں, 25 جس کو حضرت حکیم الامت نے روح کا نام دیا ہے. روح 25 ارواح ہیں اس میں جو دین کی روح ہیں. اور اس میں سے میں روح جہارم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ پڑھ کر سناتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارے نجات اور ہمارے ایمان کی اساس ہیں. اللہ سے محبت رکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنا. کچھ حدیث پاک کی روایات ہیں اور ان کی تشریحات ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں, یعنی جتنی محبت اس کو اللہ سے اور رسول سے ہو اتنی کسی اور سے نہ ہو. اور ایک وہ شخص جس کو کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت ہو, وہ محض اللہ ہی کے لیے ہو, یعنی کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو, محض اس وجہ سے محبت ہو کہ یہ شخص اللہ والا ہے. اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہو, خواہ پہلے ہی سے بچائے رکھا ہو یعنی ایمان والا پیدا کیا ہو, خواہ کفر سے توبہ کر لی اور پھر بچ گیا, اس بچا لینے کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تین باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں یہ حدیث شریف. ہم نے روح کی بیماری ان کے علاج سے بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ تین خصلتیں جس میں ہوں اس کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. اور سب سے پہلا جز اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام کائنات اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ ہو, اور دوسرے یہ کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے, اور تیسرے یہ کہ کفر میں جانے کو آگ میں جانے سے زیادہ ناپسند کرے. نیز حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کوئی شخص پورا ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے کہ اپنے والد سے بھی زیادہ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور سب آدمیوں سے زیادہ. پہلے بھی اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک محبت عقلی اور ایک محبت طبعی. طبعی محبت جیسے ماں باپ کو اپنی اولاد سے, اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے, تو اسی طرح سے عقلی محبت وہ ہے اس کی تابعداری, محبوب کی تابعداری, اور یہی تابعداری اور عقلی محبت نجات کا ذریعہ بنتی ہے. یہی محبت اس میں بتائی گئی ہے, یعنی کہ جہاں اللہ اور رسول کی بات پر کوئی دنیا بھی معاملہ پیش آئے تو یہ شریعت کو اور سنت کو اور اللہ اور رسول کے راستے کو دیکھے, اس کو فوقیت دے, اس پر عمل کرے. تو اس طرح سے یہ ثابت ہوگا کہ اس کو اللہ اور رسول سے تمام کائنات سے زیادہ محبت ہے. کسی قسم کا سودا ہو, کسی قسم کا نفع ہو نقصان ہو, ہر بات پر یہ اللہ اور رسول کی حکم کو دیکھتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے, چاہے دل کتنا تقاضا کرے کہ اس کے خلاف چلے, چاہے بیوی بچے ہوں چاہے ماں باپ ہوں, وہ اس کے خلاف سے کہیں, لیکن یہ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے قلب میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام کائنات سے زیادہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے کہ تمام اہل عیال سے زیادہ اور تمام آدمیوں سے بھی زیادہ. اور بخاری شریف میں عبداللہ بن ہشام کی روایت سے یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک مجھ کو آپ کے ساتھ تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے بجز اپنی جان کے, یعنی اپنی جان کے برابر آپ کی محبت معلوم نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایماندار یعنی کامل ایمان والے نہ ہوگے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ رکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اب تو آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب پورے ایماندار ہو اے عمر۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس بات کو آسانی کے ساتھ یوں سمجھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول اول غور نہیں کیا تھا، یہ خیال کیا کہ اپنی تکلیف سے جتنا اثر ہوتا ہے دوسرے کی تکلیف سے اتنا اثر نہیں ہوتا، اس لیے اپنی جان سے زیادہ پیاری معلوم ہوئی، اپنی جان زیادہ پیاری معلوم ہوئی۔ پھر سوچنے سے معلوم ہوا کہ اگر جان دینے کا موقع آ جائے تو یقینی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے ہر مسلمان اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کے دین پر بھی جان دینے سے کبھی نہ منہ موڑے، تو اس طرح سے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو غذا میں اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف غذا دینے ہی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور احسانات جو بے شمار ہیں اگر کسی کی سمجھ میں نہ بھی آوے تو یہ احسان تو بہت ظاہر ہیں جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، یہی سمجھ کر اس سے محبت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا کھلاتے ہیں، یہ سب سے زیادہ ظاہر احسان، سب سے زیادہ ظاہر ہے یہ بات، تو پھر اس وجہ سے ہی اللہ سے محبت رکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے جو اس کے آنے کا شوق ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے بہت کچھ نماز روزے کا سامان تو نہیں کیا، مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، سو تجھ کو میرا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کی خوشی کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر خوش ہوئے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کتنی بڑی بشارت ہے کہ اگر زیادہ عبادت کا بھی ذخیرہ نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اتنی بڑی دولت مل جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں ایک آیت میں تمام رات گزار کر صبح کر دی، اور وہ آیت یہ ہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، یعنی اے پروردگار اگر آپ ان کو یعنی میری امت کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ کو ان پر ہر طرح کا اختیار ہے، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں تو آپ کے نزدیک کچھ مشکل کام نہیں، کیونکہ آپ زبردست ہیں یعنی بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، اور حکمت والے ہیں یعنی گناہگاروں کو بخش دینا بھی حکمت میں سے ہوگا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کے حاشیے میں کہا ہے کہ اس آیت کا مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اپنی قوم کے معاملے میں، اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کی حالت حضور حق میں پیش کر کے ان کے لیے مغفرت کی درخواست کی۔ شیخ نے یہ لفظ غالباً احتیاط کے لیے فرما دیا، ورنہ دوسرا کوئی احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کتنی بڑی شفقت ہے کہ تمام رات کا آرام آپ نے اپنی امت پر قربان کر دیا، اور امت کے لیے دعا مانگتے رہے اور سفارش فرماتے رہے۔ کون ایسا بحث ہوگا کہ اتنی بڑی شفقت سن کر بھی اس کے رسول کا عاشق نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری حالت اس شخص کسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی، اس میں پروانے گرنے لگے اور وہ ان کو ہٹاتا ہے مگر وہ اس کی نہیں مانتے، اور آگ میں دھسے جاتے ہیں، اسی طرح میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر آگ سے ہٹاتا ہوں کہ دوزخ میں لے جانے والی چیزوں سے روکتا ہوں اور تم اس میں گھسے جاتے ہو۔ دیکھیے، اس حدیث شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے اپنی امت کو بچانے کا کتنا اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ اگر ہم کو ایسی محبت والے سے محبت نہ ہو تو افسوس ہے۔ حضرت عباس بن مرزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفے کی شام کو مغفرت کی دعا فرمائی۔ آپ کو جواب دیا گیا کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی بجز حقوق العباد کے، یعنی اس میں ظالم کا بدلہ مظلوم سے ضرور لوں گا اور بغیر عذاب مغفرت نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے پروردگار، اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو اس کے حق کا عوض یعنی جنت سے دے کر ظالم کی مغفرت فرما سکتے ہیں۔ مگر اس شام کو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر جب مزدلفہ میں آپ کو صبح ہوئی، آپ نے پھر وہی دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میری امت کی مغفرت فرما دی تو خاک لے کر اپنے سر پر ڈالتا تھا اور ہائے وائے کرتا تھا، مجھ کو اس کا اضطراب دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ حقوق العباد علی الاطلاق بغیر سزا کے معاف ہو جائیں گے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ خاص حج کرنے سے بغیر سزا معاف ہو جائیں گے، بلکہ قبل اس دعا کے قبول ہونے کے دو احتمال تھے۔ ایک یہ کہ حقوق العباد کی سزا میں جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے، دوسرا یہ کہ گو جہنم میں ہمیشہ نہ رہنا پڑے لیکن سزا ضرور ہو۔ اب اس دعا کے قبول ہونے کے بعد دو وعدے ہو گئے، ایک یہ کہ بعد سزا کبھی نہ کبھی ضرور نجات ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ بعض دفعہ بغیر سزا بھی اس طور پر نجات ہو سکتی ہے کہ مظلوم کو نعمت دے کر اس سے راضی نامہ دلوا دیا جائے گا۔ غور کر کے دیکھو کہ آپ کو اس قانون کی منظوری لینے میں کس قدر فکر اور تکلیف ہوئی ہے۔ کیا اب بھی قلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش نہیں اٹھتا؟ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھی جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اپنی امت کے لیے مذکور ہیں، اور دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے اللہ، میری امت، میری امت۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں تو تمہارا پروردگار جانتا ہی ہے، مگر تم ان سے پوچھو کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا ان کو بتلا دیا۔ حق تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہو، ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے، آپ رنج نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ رنج نہ دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ آپ تو کبھی بھی خوش نہ ہوں گے کہ جب تک آپ کی امت میں سے ایک ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے آپ کی خوش کرنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ رہے گا۔ اے مسلمانوں، یہ سب دولتیں اور نعمتیں جس ذات کی برکت سے نصیب ہوئیں، اگر ان سے بھی محبت نہ کرو گے تو پھر کس سے کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب نوشی میں سزا بھی دی تھی۔ ایک دفعہ پھر لایا گیا اور سزا کا حکم ہو کر سزا دی گئی۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ، اس پر لعنت کر، کس کثرت سے اس کو لایا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پر لعنت نہ کرو، واللہ میرا علم یہ ہے کہ یہ خدا سے اور رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ، خدا اور رسول سے محبت رکھنے کی کتنی قدر فرمائی گئی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے پر بھی اس پر لعنت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اے مسلمانوں، ایسی مفت کی دولت جس میں نہ محنت اور نہ مشقت کہاں نصیب ہوتی ہے، اس کو ہار سے مت جانے دینا۔ اپنی رگ رگ میں اللہ کی اور رسول کی محبت اور عشق سما لینا اور رچا لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کاملہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حق ہو محبت نصیب فرمائے. یہ دیکھو یہ ایگزاسٹ فین کھول دو اور کھڑکی کا پلہ کھول دو, یہ والا شیشہ کھول دو. دروازہ بھی کھولو تھوڑا سا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال بیت یسکنه و ثوب یواری به عورته و جلف الخبز والماء. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان چیزوں کے سوا آدم کے بیٹے کا کسی چیز پر کوئی حق نہیں ہے. نمبر ایک, رہنے کے لیے گھر. نمبر دو, تن ڈھانکنے کو کپڑا. نمبر تین, خشک روٹی. اور نمبر چار, پانی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرقات شرح مشکات میں ہے کہ جو شخص مذکورہ حلال نعمتوں پر اکتفا کرے گا اس سے قیامت کے دن حساب ان چیزوں کے متعلق نہ ہوگا, کیونکہ یہ نفس کے حقوق ضروریہ سے ہیں, اور جو ان کے علاوہ حضور اور لذتوں کا سامان مہیا کرے گا ان کے متعلق سوال ہوگا اور ان نعمتوں کے شکر کا مطالبہ ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں گھر سے نکلنے کی دعا. گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا, بایاں پاؤں باہر نکالیں گھر سے اور یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ, میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا, میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر نماز کو جا رہے ہوں تو اطمینان سے جانا, دوڑ کر نہ جانا. اور گھر میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو پھر دایاں پیر اندر داخل کریں, اور یہ پہلے سب سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے اور پھر گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے. دعا یہ ہے گھر میں داخل ہونے کی, اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ترجمہ, اے اللہ میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے, اور ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. جمعہ کی سنتیں, غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا, کوئی فضول کام نہ کرنا. یہ جو گردنیں پھاندنے والا معاملہ ہے اس میں تب ہے کہ جب آگے جگہ خالی نہ ہو. اگر آگے جگہ خالی چھوڑی بھی ہے لوگوں نے تو پھر ان کے درمیان میں سے احتیاط سے کہ ان کو دھکا نہ لگے, تکلیف نہ ہو, تو صفوں کے درمیان سے بھی چلے جانا چاہیے, کیونکہ یہ بڑی بری بات ہے کہ صفوں کو آگے پر نہیں کیا جاتا, جگہ چھوڑ چھوڑ کے بیٹھتے ہیں اور پیچھے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات پیچھے آنے والوں کو کھڑے رہنا پڑتا ہے, آگے جگہ ہوتی ہے پیچھے والے کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. جب مسجد میں جائیں تو صفوں کو پر رکھیں, پہلے اگلی صف پر کریں, اور نماز میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب تک کہ پہلی صف پر نہ ہو جائے اس کے بعد والی صف میں نماز جماعت اگر ہو رہی ہو تو اس میں نہ کھڑا ہو جائے. بہت سے لوگ ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور صف بنانے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلا آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو, پھر دوسرا جو آدمی آئے تو اس مقتدی کے دائیں طرف کھڑا ہو, پھر تیسرا آدمی آئے تو اس کے بائیں طرف، اس طرح درمیان میں سے صفوں کو پھیلانا چاہیے برابر، کہ جتنے آدمی دائیں طرف ہوں اتنے ہی آدمی بائیں طرف ہونے چاہیے، اس طرح سے صف کو پھیلانا چاہیے. کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا. مسجد میں جب چلے گئے تو اب کوئی فضول کام نہ کرے، کپڑوں سے بالوں سے لہو لعب نہ کرے. خطبے کو غور سے سننا، علاوہ ازی جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. یہ جو جمعے کے دن اعمال لکھے ہوئے ہیں 7 اعمال، ان میں سے 6 کے اندر جو ہے ایک حدیث شریف ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس سے بڑی فضیلت کی حدیث ہم نے کبھی اس میں دیکھی نہیں ہے احادیث کے اندر، کہ ان اعمال کو عمل کرنے پہ جو میں نے ابھی بیان کیا، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے لہو لعب نہ کرنا، اور خطبے کو غور سے سننا، ان سب باتوں پر ہر قدم پر جو بندہ نکلتا ہے مسجد جانے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، ہر قدم پر اس کو 1 سال نفل کا ثواب ملتا ہے اور 1 سال روزے کا ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعرات کے دن، جب جمعرات کا دن ختم ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، اس کے بعد سے یہ سب فضیلت شروع ہوتی ہے. درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے جب تک کہ جمعے کے دن کا سورج غروب نہ ہو جائے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. اور علاوہ اس کے جمعے کا پورا ہی دن دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اور خصوصاً ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی معمول تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان دعاؤں کا خاص اہتمام فرمایا کرتے ہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ 39ویں فصل ہے. آپ کے اخبار و آثار کی کثرت ذکر اور تکرار میں پہلی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول تو ہوں ہی، مگر دوسرے فضائل حسبی و نسبی بھی رکھتا ہوں، چنانچہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ تعالیٰ نے خلق کو، جو کہ جن وغیرہ کو بھی شامل ہے، پیدا کیا اور مجھ کو ان کے بہترین بہترین انسانوں میں سے پیدا کیا، پھر ان انسانوں کو 2 فرقے عجم اور عرب بنائے، اور مجھ کو بہترین فرقے یعنی عرب میں پیدا کیا، پھر ان کو یعنی عرب کو مختلف قبیلے بنائے، اور مجھ کو بہترین قبیلے یعنی قریش میں بنایا، اور پھر ان قریش کو کئی خاندان بنائے، اور مجھ کو بہترین خاندان یعنی بنی ہاشم میں بنایا. پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب میں افضل ہوں، اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں. اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ آپ نے اپنے فضائل کا ذکر برسر منبر فرمایا. اللہم صلی اللہ، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كل ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام رضوانك، اللهم انا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كلنا وجعلنا لك، اللهم كلنا وجعلنا لك، اللهم كلنا وجعلنا لك. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار، اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار، اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.